الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم گیارہویں شریف کے اس اجتماع میں شامل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کچھ ولایت کسے کہتے ہیں کرامت کسے کہتے ہیں اولیاء کرام کے درجے کیا ہیں اور پھر کچھ تذکرہ پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل لا مکانی الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے بیان اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور اولیاء کرام کے بارے میں کچھ سنیں بڑی پیاری حدیث پاک درود پاک کی فضیلت کے متعلق سنیں گے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہو قیامت کا دن ہو جب اعمال تولے جائیں تو رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے یقیناً جو یہاں اجتماع میں موجود ہیں وہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا میں جہاں جہاں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے ہم سب کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے جب ہم بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کعبے کے بدر الدجا وہ آقا جن پر ہم سب فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پیارا فارمولا بڑا خوبصورت نسخہ عطا فرماتے ہیں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اسے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے سبحان اللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے سے مولا کریم راضی ہو جائے اللہ اللہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گناہوں کا انبار ہے خطائیں ہی خطائیں ہیں بلکہ یہ خوف دل کو کھائے جاتا ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے جب گناہگاروں اور نیکوکاروں کے درمیان ڈیسیشن فیصلہ سنایا جائے گا اس دن ہمارا کیا بنے گا جو آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا آئیے اپنی عادت بناتے ہیں بڑی رات ہے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی رات ہے تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اولیاء کرام ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا کا نظام اولیاء کرام کی برکتوں سے چل رہا ہے اولیاء کرام کا فیضان آج بھی پوری دنیا میں عام ہے ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کریں یا احادیث کرام کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو مالک کریم نے کیسے کیسے مرتبوں سے نوازا ہے آج انشاءاللہ چند ولایت کے بارے میں باتیں سنیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ اسپرچل جو اسٹرکچر ہے دنیا کا یہ روحانی جو ڈھانچہ ہے کہ کس طرح نظام دنیا کو مالک کریم نے اولیاء کرام کے سپرد فرمایا ہے کس طرح اقطاب اوتاد اولیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس روحانی اس اسپرچل اسٹرکچر کو لے کر چل رہے ہیں آج کچھ احادیث کی روشنی میں کچھ روایتوں کی روشنی میں کچھ آیات قرآنی کی روشنی میں ولایت کے اس اسپرچل جو اسٹرکچر ہے روحانی اسٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید فرقان حمید میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کئی مقامات پر اولیاء کرام کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے بڑی مشہور آیت ہے ہم نے کئی بار سنی ہوگی پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 اینڈ 63 میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون ترجمہ کنز الایمان سن لو بے شک اللہ عزوجل کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے. پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کا اسٹیٹس لوگوں سے عام لوگوں سے بلند و بالا ہے. اس حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عطائیں فرماتا ہے اپنے نیک بندوں پر. بخاری شریف کی حدیث ہے, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا. اور ایک اور روایت میں یوں ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو. مزید فرمایا, اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. آگے فرمایا, اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں, اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں, میں کسی کام کے کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جانے مومن قرض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکروہ سمجھنے کو برا جانتا ہوں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, اب اس کے بارے میں امام رازی رحمت اللہ تعالی لے اس حدیث پاک کا مطلب اور معنی کس طرح بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, پیر بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, ڈیفینیشن کیا ہے اس کی. امام رازی فرماتے ہیں, اللہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن لیتا ہے نزدیک ہو یا دور, اور جب آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو دور و نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے, یعنی ہر گوشائے کائنات پیش نظر ہوتا ہے, اور جب وہی نور بندے کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب و بعید, مشکل و آسان میں اسے تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ باتیں, یہ اولیاء کرام کی کرامتیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطائیں کہ رب کی قدرت اس کی آنکھ بن جائے, قدرت جو ہے اس کے سماعت میں شامل ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں اس کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اعضاء میں شامل ہو جائیں, یہ فقط کتابی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اگر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ 1400 میل کی مسافت سے دشمنوں کے گھیرے میں آتے ہوئے ایک لشکر تھا جو نہاون کے مقام پر مدینہ منورہ سے 1400 مائل دور تھا. حضرت ساریہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے, امیر المومنین منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے, مدینہ طیبہ کی ایک مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں, اور وہاں سے آواز لگاتے ہیں, اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرو. ادھر انہوں نے آواز لگائی 1400 مائل دور, حضرت ساریہ کہتے ہیں میں نے عمر فاروق کی آواز وہاں سنی. کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ حضرت 1400 میل دور آواز لگا رہے ہیں, کوئی موبائل فون بھی نہیں ہے, کوئی ٹیلی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے, یہ آپ کی آواز وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ ارے صحابہ کا بھی ایمان تھا, امیر المومنین اس نبی کے غلام ہیں جس کو اللہ نے ساری برکتیں عطا فرمائی, اور اللہ کے ولیوں کو یہ کمال حاصل ہے. یہ صحابہ کا بھی عقیدہ, امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس کس کمال کی بات کی جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے کہ حضور دریائے نیل جو ہے اس کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب رسم یہاں پر مشہور ہے کہ ہر سال ایک دوشیزہ کو جناب دریا سپرد کر دیا جاتا ہے, جب دریا میں اس لڑکی کو ڈالتے ہیں تو پھر دریائے نیل جاری ہوتا ہے ورنہ خشک ہو جاتا ہے, بڑی عجیب و غریب رسم موجود ہے. امیر المومنین نے ایک خط لکھا, کسی بندے کو نہ لکھا, کسی بادشاہ کو نہ لکھا, دریائے نیل کو امیر المومنین لکھ رہے ہیں. سیدنا امیر المومنین نے اس خط کو لکھ کر کیا کہا, اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک رہ جا, ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے,
اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے. چنانچہ جب آپ کا وہ رکا, آپ کا وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا, وہ وقت ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں دریا میں طغیانی آ گئی, لبا لب دریا جاری ہو گیا. علماء کہتے ہیں کہ آج تک دریائے نیل ویسے کا ویسے ہی جاری ہے. بھائی دریا کو خط لکھنا عقل تو نہیں مانتی, مگر امیر المومنین کا یہ میرے پیارے اسلام بھائی تسلط تھا. رب العالمین نے وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ نے دریائے نیل کو حکم دیا. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ایک بار مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا. اب بہت عجیب و غریب بات ہے, زلزلہ وہ ایسی آفت ہے اس کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی, اس سے کیور نہیں کیا جا سکتا. اب کچھ ہی دنوں پہلے جاپان میں جو زلزلہ آیا ہے, سائنسدان بتاتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا سیکنڈ یا تھرڈ بگیسٹ یہ ارتھ کویک ہے جس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے. اب جاپان والوں نے, آپ سوچیں, انسان اپنی طرف سے تو تدبیر کر سکتا ہے, مگر کوئی ہے جس کے ارادے اٹل ہیں, کوئی ہے جس کے ہاتھ میں قدرت ہے, اور یہ نظارے ہمیں بار بار دکھائے جاتے ہیں. جاپان نے یہ ٹیکنالوجی بنائی کہ انہوں نے شاک آبزرورز لگا دیے, اپنی بلڈنگز کو ایسا بنا لیا کہ جناب کتنا ہی زلزلہ کیوں نہ آ جائے 5 yards تک وہ بلڈنگ جو ہے وہ وائبریٹ کر سکتی ہے. زلزلہ پروف عمارتیں بنا لی, مکانات لکڑیوں کے بنائے تاکہ ہیوی کنسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیمولش نہ ہو جائیں, وہ گر نہ جائیں. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ اور میں, دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں صفحے اول کی حیثیت رکھتا ہے. کون سا ایکوپمنٹ ہوگا, کون سا آلہ ہوگا, کون سی سائنٹیفک انوینشن ہوگی جو جاپان میں نہیں ہوگی, مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, فقط 2.5 minutes کے اندر ساری ٹیکنالوجی, ساری انوینشن, ساری ایجادات وہ ایک طرف رہ گئی. ان کے پاس زلزلہ پروف بلڈنگز تو تھی, مگر یہ کس کے وہم و گمان میں تھا کہ 2.5 minutes کا ایک ایسا جھٹکا آنا ہے جس نے سمندر میں طغیانی لے آنی ہے, اور وہ سمندر کے کنارے شہر جو آباد ہے وہ سمندر کی لہروں کے جناب سامنے ٹھہر نہ سکے گا. ٹھیک ہے زلزلہ پروف عمارتیں تھیں, مگر 10-10 meters بلند جو لہریں آئیں وہ پورے کے پورے شہر کو بہا کے لے گئیں. کئی لوگوں نے مناظر دیکھے ہوں گے, گاڑیاں تیر رہی ہیں, گھر تیر رہے ہیں, لوگ خسو خاشاک کی طرح بہہ رہے ہیں. یہ تمام مناظر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ساری پلاننگ کر لیجیے, کبھی ہم بھی آرام کر رہے ہوں گے بڑے پلانز کر کے کہ کل یہ میٹنگ ہے, پرسوں یہ میٹنگ ہے, اگلے 5 years میں یہ اچیو کرنا ہے, اور اچانک کوئی ایسی اگر آفت آ گئی تو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور دنیا سے جانا ہم کو بھی پڑ سکتا ہے. کیا پلاننگز ہیں آخرت کی, کیا تیاری ہے آخرت کی؟ آج یہ دنیا بھر میں آپ اگر نوٹ کریں تو ایوری 15-20 days ایوری منتھ کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر ہو رہا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, یہ ہمیں بار بار میسج دیا جا رہا ہے. اے باب المدینہ کراچی میں رہنے والوں, آپ بھی تو سمندر کے کنارے رہتے ہو. کیا سونامی فقط جاپان ہی میں آ سکتا ہے؟ کیا سونامی فقط سری لنکا یا جناب انڈونیشیا میں آ سکتا ہے؟ ہمیں بھی خوف خدا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر کوئی ڈیزاسٹر نہیں بھی آتا تو موت تو کسی وقت آ سکتی ہے, اس کا کیا ہمارے پاس پلان ہے؟ اچانک اگر ہم میں سے کوئی آج بھی تو دنیا سے جا سکتا ہے, سب اپنے بارے میں سوچیں, مدنی چینل کے ناظرین سوچیں کہ اگر آج ہی کسی کی دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا ایسے اعمال ہیں کہ ہم قبر میں چین سے رہ سکیں گے؟ کیا ایسے اعمال ہیں کہ بارگاہ الہی میں پیش ہو سکیں گے؟ کیا ایسی پریپریشن ہے ہمارے پاس کہ جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں اور دوزخ میں جانے والوں کی الگ الگ لائن بنائی جائے گی تو میرے ایسے اعمال ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا؟ غور کیجیے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 years کا ہے, پل کی خبر نہیں. ارے جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کیوں کرتے ہو؟ پہلے موت کی تیاری کیجیے. بہرحال میرے پیارے صاحب, یہ زلزلہ آیا, میں بات چلا کر رہا تھا کہ یہ وہ ڈیزاسٹر ہے کہ جس کی کوئی پریڈکشن نہیں, کوئی پیشن گوئی نہیں, کوئی کیور نہیں, اس کو روکا نہیں جا سکتا. مگر قربان جائیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق پر کہ جب زلزلہ آیا آپ نے اپنا گرہ نکالا, اپنا چابک نکالا, اور آپ نے زمین پر درے کو دھیما اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا. راوی لکھتے ہیں آج تک اس دن کے بعد اس زمین پر زلزلہ نہیں آیا. ساری ٹیکنالوجی ایک طرف اور اللہ کے ولی کا کمال ایک طرف, اللہ کے ولی کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں کرامت ایک طرف. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا, نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کخردلت على حکم اتصالی, میں اللہ تعالیٰ کے تمام شیروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں جناب وہ رائی کے دانے کے مطابق اپنی ہتھیلی پر دنیا کو دیکھ لیں. ارے آج چھوٹا سا لیپ ٹاپ ہوتا ہے, چھوٹا سا اب آئی فون آ گئے ہیں, بڑی ٹیکنالوجی والے موبائل فون ہیں, اس فون چند ہزار کے فون پر بیٹھ کر دنیا میں کون سی جگہ دیکھنی ہے, گوگل ارتھ پر جائیں سرچ کریں, اپنے گھر کو دیکھ لیں, دنیا کی عمارتوں کو دیکھ لیں, مزید کچھ اپ ڈیٹ سافٹ ویئر لے لیں تو لائیو دیکھ لیں. ارے دو چار ہزار کے موبائل فون نے سمجھا دیا کہ یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم دنیا کو دیکھ لیں. اللہ کا ولی اگر اپنی ہتھیلی پر دنیا کو دیکھ لے تو کیوں ممکن نہیں ہے. اللہ والوں کا تصرف اب تو بڑا ایزی ہو گیا ہے سمجھنا کہ کس طرح ایک دو پانچ دس ہزار کی چیز ایسی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر بغیر کسی تار کے کنیکشن سے آپ فون ملائیے اور بات ہو جاتی ہے, آواز پہنچ جاتی ہے. تو نبی کے غلام اگر یہ کہا کریں کہ ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جتنی جدید سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے, اولیاء کرام کے تصرف اور اولیاء کرام کے کمالات سمجھنا بہت آسان ہو چکا. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اب یہ سمجھتے ہیں پیر یا ولی جو ہے شریعت کا پیروکار بھی ہونا چاہیے. آج ایک بڑا مسکنسپشن یہ ہے کہ جناب جو بھی ایسا حلیہ اپنا لے کہ جس کی انگلیاں کم ہو اور انگوٹھیاں زیادہ ہوں, گلے کم ہو اور چینیں زیادہ ہوں, اور بالکل وہ جناب ایسا حلیہ بنائے جادو ٹونے کے کاروبار کرتا ہو, اور جناب وہ تعویذات کا ایسا پیسوں کا لین دین ہو, عورتوں میں گھرا ہوا ہو, اس طرح کے پیر سامنے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے اولیاء کرام اور پیروں کو بدنام کیا ہے. سیدی کتب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں ہے, کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی جو شریعت کا پابند نہیں ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اب یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں. اللہ کا ولی, ولی کے معنی ہوتا ہے دوست, اللہ کا دوست, یہ ولایت کہتے کس کو ہیں. حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محل اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. اور امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ کسی عارف باللہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں ولایت قرب خاص کا نام ہے, بس اللہ عز و جل کا ولی وہ ہے جو اس قرب کی انتہا کو پا لیتا ہے. اب ولایت ملتی کیسے ہے, کیا کوئی فارمولا ہے, کیا کوئی کورس ہے کہ بندہ جناب اتنے سال کا کورس کر لے, اتنے سال اس کام کو کر لے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, یا اس کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے؟ علماء فرماتے ہیں ولایت وہبی و عطائی ہے, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک عطا کردہ انعام ہے, یہ کسبی نہیں ہے, یعنی اس کو ایفرٹ کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا, عبادت و ریاضت کر کے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. کچھ ولی بے شک ریاضت عبادت کر کے رب چاہتا ہے ولایت عطا فرما دیتا ہے, کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں, مادر زاد ولی ہوتے ہیں, میرا رب جسے جب چاہے ولایت عطا فرما سکتا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب میں نے اتنے حج کیے, اتنے نوافل پڑھے, اتنی نمازیں پڑھی, اتنا ذکر کیا, اتنی تلاوت کی, اب میں ولایت کے مرتبے پر پہنچ گیا. اور یہ سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے بھائی, آپ کا کوئی روز کام کرتا ہو, آپ کا بڑا خیال رکھتا ہو, آپ کو تحفے دیتا ہو, ضروری تو نہیں نا آپ اس کو دوست بنا لیں گے. دوست بندہ فرینڈ اسی کو بناتا ہے جس کے بارے میں اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ دوست بنانے کے لائق ہے. کوئی سارا دن آپ کا کام کرتا رہے, سروینٹ اور فرینڈ میں فرق ہوتا ہے, کلیگ اور فرینڈ میں فرق ہوتا ہے. ارے اللہ تعالی کی عطا ہے جسے چاہے اپنا ولی بنا لے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کی اقسام کیا ہیں. ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، کبھی غوث سنتے ہیں، کبھی قطب سنتے ہیں، کبھی ابدال سنتے ہیں، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ولایت کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب میں المفتوحات المکیہ میں اولیاء کرام کی کچھ اقسام کو تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سے چند میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اقطاب، یہ کتب کی جمع ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم و شان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں. اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کرام کا آقا ہوتا ہے. یہ ہے کتب کی ڈیفینیشن. ائمہ، یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے، اور یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں، اور یہی کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں. اوتاد، یہ ہر دور میں چار حضرات ہی ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو اسپرچل اسٹرکچر بتا رہا ہوں. ہماری دنیا میں یہ ایک روحانی اسٹرکچر قائم ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتا. اب اوتاد دنیا میں چار ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ان چاروں کے ذریعے چاروں جہات، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. ان میں ہر ایک کی ولایت ایک جہت میں ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن میں ہوتی ہے. ابدال، دا فورتھ کیٹیگری، ابدال، یہ ہر دور میں سات ہوتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالی سات زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک زمین ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت ہوتی ہے. نقبا، یہ ہر دور میں بارہ ہوتے ہیں. ان میں سے ہر نقیب آسمان کے بارہ برجوں میں سے ایک برج کی خاصیتوں کا اسے علم ہوتا ہے. نجبا، یہ ہر دور میں آٹھ سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. رجبی، یہ ہر دور میں چالیس ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور کیٹیگری ہے قلب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، یہ ہر زمانے میں 300 اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ قلب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. پھر قلب نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی قلب نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوں گے. قلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، یہ ہر زمانے میں 7 افراد ہوتے ہیں. اسی طرح قلب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، یہ ہر دور میں 5 ہوتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے مطابق، یہ ہر دور میں 3 ہوتے ہیں. قلب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، یہ ہستی ہر دور میں 1 ہوتی ہے. رجال الغیب، یہ ایک اور کیٹیگری ہے، یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہوتی. اور مظہر قوت خداوندی، یہ ہر دور میں صرف 8 حضرات ہوتے ہیں. ان کے علاوہ بھی اولیاء کرام کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا الہیون، رحمانیون، رجال الغنی باللہ، بدلا، رجال الاشتیاق، ملامیتا، فقراء، صوفیاء، عباد، زہاد، رجال المائی افراد، امنا، قراء، احباب، محدثون، اخلا، ورثا، صدیقین، شہداء، صالحین، قانتین، صادقین، حامدین، ذاکرین، صابرین، واصلین، حلماء، اخیار، کرماء وغیرہ وغیرہ. اتنا پیارا میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ روحانی سٹرکچر ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. اب ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اتنی ساری کیٹیگریز، ہم تو کسی کو نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا کہ کون کس کیٹیگری کا کہاں رہتا ہے، کیسے جناب اس سے رابطہ ہو جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یہ بات اگر دل میں بیٹھ جائے نا، یہ 3 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کو، اپنی خوشنودی کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں چھپا کر رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور اپنے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں کہ اب کوئی بھی چھوٹی نیکی، بظاہر ہم سمجھتے ہیں یار بڑی چھوٹی سی بات ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، نہ پڑھوں کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج تو زمانے میں لوگوں کی عادت بن گئی یہ پوچھتے ہیں یار ضروری تو نہیں ہے نا. بس سب سے پہلا سوال یہی ہوگا بھائی چار رکعت سنت غیر موقع پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا, نہیں پڑھنی. عشاء کے بعد دو نفل ضروری تو نہیں ہے نا, نہیں پڑھنا ہے. تہجد ضروری تو نہیں ہے نا, نہیں پڑھنا ہے. پہلے مسئلہ پوچھتے پھر پوچھتے اس میں یہ بتاؤ ضروری کیا ہے بھائی. وہ جو ضروری ہے وہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ذکر و اذکار, درود پاک, نوافل, صلاۃ التسبیح, ارے بھائی پڑھ لیا کرو. نہیں بھائی ضروری تو نہیں ہے. ہاں بھائی ضروری نہیں ہے تو ختم. چار دو تین عشاء پڑھنی ہے, چار چار دو ظہر پڑھنی ہے, خالی خالی چار فرض عصر کے پڑھنے ہیں. تسبیح ضروری تو نہیں ہے نا. ہاں بھائی ضروری نہیں ہے تو چھوڑ دیا. تو یہ وہ چیزیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں. ہم نے روایت میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کو نیکیوں میں چھپا کر رکھا ہے. کیا پتا جو آج دو رکعت نفل میں چھوڑ کر آ گیا وہ پڑھ لیتا اسی میں رب کی رضا موجود تھی. راستے میں پتھر نظر آیا اس پتھر کو ہٹا دیتا کہ مسلمانوں کے راستے میں آسانی ہو جاتی, یہی نیکی پر میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا ہے. کوئی مسلمان میرے پاس مدد مانگنے آیا, میں نے جان لیا کہ یہ سچا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو ڈونگی ہوتے ہیں جن کو رقم نہیں دینی چاہیے, جو ایک پیشہ ور فقیر ہے, وہ الگ بات ہے. آیا اور ہمیں پتا یہ ضرورت مند ہے, میرے پاس گنجائش بھی ہے, میں نے اس کی مدد نہ کی. کیا پتا میری مدد میں کرتا اور اسی میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا. تو نیکی چھوٹی ہو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے, کر لینا چاہیے. اور پھر دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے ناراضگی گناہوں میں چھپا کر رکھی ہے. بندہ کہتا ہے یار چھوٹی سی بات ہے نا, سب چلتا ہے, کر لو یار کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. معاذ اللہ, گناہ پر دلیری ہے یہ. بندہ کہتا ہے یار بعد میں معافی مانگ لوں گا. بعض اوقات یاد رکھیے کہ حرام کو حلال سمجھ کر اگر بندہ کر رہا ہے, علماء فرماتے ہیں یہ کفر تک لے جاتا ہے. تو یہ چھوٹی گناہ, چھوٹا گناہ جس کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں, یہ جھوٹ بولنا, بد نگاہی کرنا, فلمیں ڈرامے دیکھ لینا, جناب چھوٹی چھوٹی بات پر ہنسی ہنسی میں جھوٹ بول دینا, غیبت کر لینا, ہم بظاہر اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں. کیا پتا اسی میں رب کی ناراضگی ہو, میرا رب اسی میں ناراض ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اب آ جائیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اولیاء کو چھپا کر رکھا ہے. اب آج جس کو دیکھو ایک دوسرے کا دل توڑے چلے جا رہا ہے, حقیر سمجھتا ہے. پیسہ آ گیا تو سارے غریب اب سمجھ لو اس کے پیر کی جوتی کے نیچے آ گئے. سیٹ ہو گیا تو سارے نوکر اس کے زر خرید غلام ہو گئے. شوہر ہو گیا تو بیوی کو کوئی حیثیت نہیں دینی ہے. جناب مرد ہے تو سسرال والوں کا بیڑا غرق کر کے چھوڑنا ہے. اب شادی ہو گئی ہے بہنوں ہی بن گیا ہے تو جناب آپ اپنے سسرال والوں سے مطالبے کرنے ہیں کیونکہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ارے آج جس سسر کو, جس بچوں کے ماموں کو آپ دلیل کر رہے ہیں اس نام پر کہ میں بہنوئی, میں داماد, اگر وہی اللہ کا ولی ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ آج جس نوکر کو آپ دو ٹکے کا سمجھ کر گفتگو کر رہے ہیں, کیا پتا یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو؟ ہمیں تو نہیں پتا. آپ نے کیٹیگریز سن لی ہیں, اتنی ساری کیٹیگریز ہیں. ارے بظاہر اس کی پرسنالٹی میں کوئی چیز نہیں ہے, مگر کیا معلوم اس نے کوئی ایک ایسی نیکی کر دی ہو کہ رب نے اپنا ولی بنا لیا ہو. اور یاد رکھیے, جو رب کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. ہم بولے ہمارا کاروبار نہیں چلتا, گھر میں برکت نہیں ہے, جناب میں جو کام کرتا ہوں اس میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, فیملی میں بڑی ٹینشن ہے, بچے بیمار رہتے ہیں, پرابلم ہی پرابلم ہے. کہیں ایسا تو نہیں کسی اللہ کے ولی سے دشمنی لے لی ہے؟ غور کیجئے. اس لیے بندے کو ہمیشہ ہمبل ہونا چاہیے, ہمیشہ پولائٹ ہونا چاہیے, عاجزی کا کوگر ہونا چاہیے. امیر اہل سنت کتنی پیاری تربیت فرماتے ہیں, فرماتے ہیں مدنی انعام ہے ہمارا کہ آپ ایک دن کے بچے سے بھی آپ کہہ کر گفتگو کریں. آپ جناب سے گفتگو کی عادت ہونی چاہیے, محبت اور پیار سے گفتگو ہونی چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کا دل توڑنے والے, کسی کو حقیر سمجھنے والے؟ ارے وہ بھی بندہ ہے, میں بھی بندہ ہوں, میرے بھی دو آنکھیں ہیں, میرے بھی دو ہاتھ ہیں, اس کے پاس بھی وہ تمام چیزیں ہیں. وہ بھی نبی کا غلام ہے, میں بھی نبی کا غلام ہوں. اگر آج مجھے کوئی مال مل گیا, خوبصورتی مل گئی, کوئی سٹیٹس مل گیا, کوئی عہدہ مل گیا, تو آج میں اللہ کے بندے کو ذلیل سمجھنا شروع ہو گیا. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آج جو آپ کے دروازے پر آ کر ہاتھ پھیلا رہا ہے اور آپ اس کو زکات یا اس کو مدد کر رہے ہیں, یہ ہاتھ آپ کا بھی ہو سکتا تھا؟ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے؟ آج آپ گاڑی میں بیٹھ کر تو جا رہے ہیں اور کوئی آپ کا ڈور کھٹکھٹا رہا ہے. ارے آپ اندر ہیں اور وہ باہر ہے, یہ فرق میرے رب نے کیا ہے, یہ اس کی عطا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ باہر کھڑے ہوتے اور وہ گاڑی کے اندر ہوتا اور آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے. کیا کمال ہے میرے اور آپ کے اندر جو رب نے اتنی عطائیں کی ہیں. ارے جس رب نے اتنا عطا کیا ہے اس پر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس پر یہ غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی عزت دل میں ہونی چاہیے، مسلمان کا خیال دل میں ہونا چاہیے، یہی اولیاء اکرام کی تعلیم ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اولیاء اکرام کی کیٹیگریز کے بارے میں بھی سنا، اب انشاءاللہ چند مس کنسپشن، چند وہ غلط فہمیاں، چند وہ وسوسے جو لوگوں کے دلوں میں بعض اوقات آتے ہیں، تو کچھ سوالات کے انشاءاللہ جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض اوقات کوشچن ریز ہوتا ہے کہ یہ گیارہویں شریف کیوں منائی جاتی ہے، اور جناب اس میں لنگر بھی کرتے ہیں، اور گیارہویں شریف تو منانا درست نہیں ہے۔ اب اس میں بہت سارے بےچارے بھولے بھالے مسلمان جو ہیں وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ لوگ یہ بھی جناب وسوسہ آتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں اعمال، اعمال جو ہیں ایصال ثواب کسی کو نہیں پہنچتا، تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلے تو یہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ گیارہویں شریف ہے کیا۔ آپ اسے کوشچن کر لیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ گزشتہ ایک ڈیڑھ گھنٹے سے مسجد میں موجود ہیں، آپ نے کیا 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 ہے؟ گیارہویں شریف منا رہے ہیں لیکن کیا کیا ہے آپ نے؟ نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد تلاوت ہوئی ہے، تلاوت کے بعد نعت شریف ہوئی ہے، نعت شریف کے بعد اب بیان ہو رہا ہے، بیان کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہوگا، اور پھر کھانا کھایا جائے گا، نیاز تقسیم ہوگی۔ ان تمام چیزوں میں ایسی کون سی چیز ہو گئی ہے کہ جو کہ کرنا شرعاً منع ہے؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ہم یہ محافل منعقد کرتے ہیں، اجتماع منعقد کرتے ہیں، اور یہ ثواب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب جناب یہ مسکنسیپشن کہ مرنے کے بعد تو ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ مر گیا بس ختم ہو گئی بات، تو یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے، بلکہ مرنے والا ثواب کے انتظار میں ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ٹھیک ہے، اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے تو ان کا یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اور اس حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے۔ ماں باپ کو بھی حج کا ثواب ملے گا، حج کرنے والے کو بھی 10 حج کا ثواب ملے گا۔ بھائی مرنے کے بعد ہی تو ثواب پہنچ رہا ہے، ماں باپ کو ثواب ملا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنیے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے۔ جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اب مردے کے نزدیک یہ دنیا و ما فیہا، پوری دنیا اس میں جو کچھ ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب۔ ہم نے آج تلاوت کی جناب، آج ہم نیاز کریں گے، ہم نے بیان کیا، ہمارا تو اپنے حساب سے چھوٹا سا عمل ہے، ہم ساری مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں اجتماع کے بعد۔ سنیے، ان کی طرف سے کیا ہوا ہدیہ اللہ تبارک مطالعہ پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے، جو قبروں میں مردے پہنچ جاتے ہیں، پیارے آقا کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں زندوں کا ہدیہ یعنی زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے۔ تو پتا چلا ثواب مردوں کو، مرنے والوں کو پہنچتا ہے، بلکہ بہت زیادہ پہنچتا ہے۔ اور اب تو میں ایک ایسا فارمولا بتانے جا رہا ہوں، یاد کر لیجئے گا، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جھوم جائیں کہ یہ بڑی پیاری حدیث پاک، جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، سنیے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ایصال ثواب کی محفلیں کرتے ہیں، جو اجتماع کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس کا ثواب بھیجتے ہیں۔ منقول ہے کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ کبھی کام کیا ہے؟ کتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں اس وقت؟ اپروکسیمیٹلی 150 کروڑ، آلموسٹ 1.5 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور 1400 سال سے کتنے مسلمان آئے ہیں دنیا میں، کتنے چلے گئے؟ اربوں خربوں نیکیاں کمانا کیسے آسان ہو گیا؟ نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں یا اللہ جو نماز پڑھی اس کا ثواب میں تیرے تمام مومن بندوں اور تیری بندیوں کو پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما. اب اس کو اس دعا کو اگر یاد کر لیں بڑا آسان ہو گیا. میں یہ دعا پڑھاتا ہوں، چلیں سب مل کے اپنی ساری نیکیاں، اور یہاں پر نہ صرف نیکیاں ہی سال دیں گی بلکہ دعائیں مغفرت کرنے کا فرمایا ہے. تو ہم انشاءاللہ مل کر دعا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور جو میں کہتا جاؤں اس کو دہراتے جائیں. اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ. اے اللہ عز و جل میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما. کتنی دیر لگی، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امید کہ اربوں خربوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہوں گی. تو بھائی ہم تو ثواب کمانے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ ایصال ثواب بھی کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے رہیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور وسوسے کی کاٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. صحابی نے بھی ایصال ثواب کیا، کیسے کیا؟ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ کون سا صدقہ کرنا افضل رہے گا؟ میرے آقا نے یہ نہ کہا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا اب ثواب نہیں پہنچے گا. میرے آقا فرماتے ہیں پانی. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور اعلان کر دیا یہ ام سعد کے لیے ہے. تو اگر غوث پاک کے غلام گیارہویں شریف کے لیے اگر کوئی بکرا لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب یہ غوث پاک کا ہے، تو کوئی بھی اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے غوث پاک کا نام نہیں لیتا، بلکہ اسے صحیح طریقے سے ذبیحہ کیا جاتا ہے اور اس کا ثواب غوث پاک کو پیش کیا جاتا ہے. آج دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھا دوں، بکرا عید کے دن ہوتے ہیں، ایک صاحب بکرا لے کر نکلتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں یہ بکرا کس کا ہے؟ تو بتاتے ہیں عبد الخلیل صاحب کا ہے. تو آپ تو بولے تو شرک ہو گیا بھائی، یہ بکرا کس کا ہے؟ جناب جمیل صاحب کا بکرا ہے. تو یہ سب چیزیں بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ ہے اس کا، مگر اللہ کے لیے قربان کیا جائے گا، قربانی جمیل صاحب کی طرف سے دی جائے گی، یہ قربانی عبد القادر صاحب کی طرف سے دی جائے گی، باقی یہ قربان اللہ کے نام پر ہی ہوگا. تو امید ہے صحابی کے اس واقعے سے یہ مس کنسیپشن جو ہے وہ دور ہو گیا ہوگا. اب یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ثواب پہنچانا چاہیے، مگر گناہگاروں کو پہنچانا چاہیے، یہ اللہ کے ولیوں کو ثواب کیوں پہنچاتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں ولیوں کے سردار ہیں، پیروں کے پیر ہیں، اور ان کے لیے گیارہویں شریف کرتے ہیں. پیارے اسلام بھائیو، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. علماء کہتے ہیں بیوی اپنے سسرال میں بہت خوش ہو، کسی قسم کا غم نہ ہو، بہت ساری فیسلٹیز ہوں، اور جب ماں کے گھر سے میکے سے تحفہ آئے تو پھر بھی بڑی خوش ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی خوش ہوتی ہے. بھائی درود پاک ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا ہی تو ہے. تو دعا کیا ہمیں ہمارے آقا کو دعا کی ضرورت ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے. تو پیارے آقا کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہم غلاموں کا تحفہ ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، وہاں سے نگاہ پڑ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو غوث پاک کے درجات ہم کیا گیارہویں شریف کر کے بلند کریں گے؟ ہم اپنی طرف سے تحفہ پیش کرتے ہیں، بارگاہ غوثیت میں قبول ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اب آئیے پیران پیر پیر دستگیر کا تذکرہ بھی کچھ کر لیتے ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے، اتنی کرامتیں، اتنے کمالات، اس قدر میرے پیارے صاحب سیرت کے پہلو ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، کئی دن چاہیے ہم بیان پورا نہیں کر سکتے، لیکن چند انشاءاللہ غوث پاک کی کرامتیں بھی سن لیتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگوں کے واقعات پڑھتے نا تو یہ بات بہت زیادہ سامنے آتی ہے کہ آپ نے ریاضتیں کی، عبادتیں کی، پھر کمالات ہوئے اور پھر جناب دنیا بھر میں آپ کا ڈنکا بجا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آپ کی ولادت کے دن آپ کے والد صاحب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے اور وہ بیٹا اولیاء کا سردار ہوگا، اور اس کا مقام اولیاء اور اقطاب میں اس طرح ہوگا کہ جس طرح میرا مرتبہ انبیاء میں ہے. آنے سے پہلے ہی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ محترمہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتی، تو غوث پاک پیٹ ہی کے اندر یرحمک اللہ کی آواز بلند کر دیا کرتے تھے. اچھا جب پیدا ہوئے, یکم رمضان مبارک, دنیا میں تشریف لا کر بچہ پہلے روتا ہے. غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں, راوی لکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد غوث پاک کی زبان سے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا. اچھا یکم رمضان کو پیدا ہوئے, اب وہاں پر جب پیدا ہوئے تو بچے کو پہلے ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کا دودھ نہ پیا. سب حیران ہے یہ کیسا بچہ ہے, صبح ہو گئی, دوپہر ہو گئی, ابھی تک ماں کا دودھ نہیں پیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب سورج غروب ہوا تو غوث پاک نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا, اور 30 دن رمضان کا پورا مہینہ یہ ماجرا رہا کہ جیسے ہی صبح صادق کا وقت آتا غوث پاک دودھ پینا چھوڑ دیتے, گویا میرے غوث پاک نے دنیا میں آتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے. اب یہاں غوث پاک کے ماننے والوں جو فیضان جیلان مسجد میں ہیں یا مدنی چینل پر, نہ جانے دنیا میں جہاں جہاں ہیں, سوچئے میرے غوث پاک تو دنیا میں آتے ہی روزہ رکھ لیں, اور آج مسلمان بالغ ہونے کے بعد بھی روزے نہ رکھے. ہزاروں لاکھوں مسلمان دنیا میں ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے. اب نیت کر لیں, غوث پاک کا ہم نے واقعہ بھی سن لیا کہ انشاءاللہ اب ہمارا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوگا. اور جن کے قضا ہو گئے ہیں وہ کیلکولیٹ کریں اور اس کو انشاءاللہ ادا کرنے کی بھی نیت کریں. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فیضان اولیاء, فیضان غوث اعظم, فیضان صحابہ, فیضان انبیاء لوٹنے کے لیے بہترین مدنی ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. یہی وہ ماحول ہے جو ہمیں انبیاء کی تعظیم کا درس دیتا ہے. یہی وہ ماحول ہے جو صحابہ کی تعظیم سے دلوں کو منور کرتا ہے. یہی وہ ماحول ہے جو اولیاء کرام کے دامن کو پکڑنے کا درس دیتا ہے. تو آپ اگر فیضان مصطفیٰ, فیضان انبیاء, فیضان صحابہ اور فیضان اولیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں فیضان مدینہ میں جانا اپنی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ سب کو نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. بغداد محلہ میں سیدی غوث اعظم کے روضہ انور پر برستی ہوئی رحمتوں کے صدقے ہم سب پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. آمین بجاہ النبی الامین.